बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمسلمين تضعفين من الرجال والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا صدق الله العلي العظيم
شروع الله کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اور آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے جہاد نہیں کرتے ہو جنہیں کمزور بنا کر رکھا گیا ہے، اور جو برابر دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں اس قریے سے نجات دے دے جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے کوئی سرپرست اور اپنی طرف سے مددگار قرار دے دے۔ ایمان والے ہمیشہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ ہمیشہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں۔ لہٰذا تم شیطان کے ساتھیوں سے جہاد کرو، بے شک شیطان کا مکر بہت کمزور ہوتا ہے۔
سامعین، ریڈیو تہران کی صبح کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ نساء کی 75ویں اور 76ویں آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا. قاری تھے علی پرہیزگار. سامعین, ہماری یہ صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں. انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں. ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. سامعین, آج جمعرات ہے, 28 اردی بہشت 1402 ہجری شمسی مطابق 27 شوال المکرم 1444 ہجری قمری اور 18 مئی 2023 عیسوی. ہماری صبح کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہیں. اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام عالمی خبریں, اور عالمی خبروں کے بعد نعت رسم, معاف کیجیے گا, سب سے پہلے پیش کی جائیں گی عالمی خبریں, اور خبروں کے بعد حالات حاضرہ پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا. پھر آپ سامعین سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام کلام نور. اس کے بعد سماعت فرمائیے گا پروگرام یادوں کے جھروکے, اور آج کے دن کی دعا پر ہماری صبح کی نشریات اپنے اختتام پر پہنچیں گی. وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. رہبر انقلاب اسلامی نے ایران کی مرکزی حج کمیٹی کے عہدیداروں سے اپنے خطاب میں فرمایا ہے کہ حج کے عظیم اجتماع کو عالم اسلام اور اسے درپیش مسائل کے لیے ایک اہم پیغام کا حامل ہونا چاہیے. اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے کہا ہے کہ رشت آستارہ ریلوے لائن منصوبے کا معاہدہ ایران اور روس کے درمیان تعاون کی راہ میں ایک اہم اور اسٹریٹجک قدم ہے. قومی احتساب بیرو نیب نے پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کو القادر ٹرسٹ کیس کی تحقیقات کے لیے آج 18 مئی کو ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی میں طلب کیا ہے. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. رہبر انقلاب اسلامی نے ایران کی مرکزی حج کمیٹی کے عہدیداروں سے اپنے خطاب میں فرمایا کہ حج کے عظیم اجتماع کو عالم اسلام اور اسے درپیش مسائل کے لیے ایک اہم پیغام کا حامل ہونا چاہیے. رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے بدھ کو ایران کی مرکزی حج کمیٹی کے عہدیداروں سے اپنے خطاب میں فریضہ حج کی اہمیت کے ادراک کو بہت ہی اہم قرار دیا اور فرمایا کہ حج ایک عالمی اور تمدنی عبادت ہے جس کا مقصد امت اسلامیہ کی ترقی اور کفر و ظلم و سامراج اور بشری و غیر بشری بتوں کے مقابلے میں امت اسلامیہ کے اتحاد کو مضبوط اور مسلمانوں کے دلوں کو ایک دوسرے سے قریب کرنا ہے. آپ نے فرمایا کہ حج ایک بین الاقوامی میقات اور عالمی وعدہ گاہ ہے. آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ حج کے اصلی اور بنیادی مفاہیم کو عام کرنے کی ضرورت ہے فرمایا کہ حج کے عظیم اجتماع کو عالم اسلام اور اسے درپیش مسائل کے لیے ایک اہم پیغام کا حامل ہونا چاہیے. رہبر انقلاب اسلامی نے حج کے عظیم فریضے کی دنیاوی اور اخروی فوائد کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر حج نہ ہو تو امت اسلامیہ کا شیرازہ بکھر جائے گا. آپ نے فرمایا کہ حج کے دنیاوی فوائد میں سے ایک یہ ہے کہ مسلمان اقوام حج کے عظیم اجتماع میں صہیونی حکومت اور سامراجی طاقتوں کے اثر و رسوخ کے مقابلے میں اپنی قوت و طاقت کا مظاہرہ کرتی ہیں اور ظالموں کے مقابلے میں سینہ سپر دکھائی دیتی ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ ایام حج قوموں اور عالمی مسائل سے واقفیت حاصل کرنے کا ایک بہترین موقع ہوتا ہے تاکہ جھوٹے نشریاتی ادارے اور نیوز ایجنسیاں انسانوں کو دنیا کے حقائق سے دور اور گمراہ نہ کر سکیں۔ اسلامی جمہوری ایران کے صدر نے کہا ہے کہ رشت آستارہ ریلوے لائن منصوبے کا معاہدہ ایران اور روس کے درمیان تعاون کی راہ میں ایک اہم اور اسٹریٹجک قدم ہے۔ صدر سید ابراہیم رئیسی نے رشت آستارہ ریلوے لائن منصوبے کے معاہدے پر دستخط کی تقریب میں، جو ایران اور روس کے صدور کی ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے شرکت سے منعقد ہوئی، کہا کہ ایران اور روس مختلف میدانوں میں ایک دوسرے سے تعاون کر رہے ہیں اور رشت آستارہ ریلوے لائن منصوبے کا معاہدہ اسی تعاون کا ایک جلوہ ہے۔ صدر سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ رشت آستارہ ریلوے لائن منصوبے کے معاہدے پر دستخط صرف ایران اور روس تک محدود نہیں ہے، اور اس بات کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جو بھی ممالک شمال جنوب ریلوے لائن کے راستے میں واقع ہیں وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ شمال جنوب کوریڈور علاقے کے سبھی ملکوں کے لیے فائدہ مند ہوگا، کیونکہ یہ راستہ مشرقی اور جنوبی ایشیا سے لے کر قفقاز اور شمالی یورپ تک سبھی ملکوں کے درمیان تجارت اور اقتصاد کے میدان میں تعاون کو فروغ دے گا اور ان کا تعاون پہلے سے زیادہ مستحکم ہوگا۔ اس تقریب میں روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے بھی رشت آستارہ اسٹریٹجک ریلوے لائن کی اہمیت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس راستے نے عالمی سطح پر حمل و نقل اور ٹرانزٹ ٹرانسپورٹ کے شعبے میں رونق بہت بڑھا دی ہے اور ملکوں میں اقتصادی اور تجارتی کمپٹیشن میں اضافہ ہوگا۔ روسی صدر نے کہا کہ شمال جنوب کوریڈور نے ایران اور خلیج فارس کے ملکوں میں فوڈ سیکیورٹی کو یقینی بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے کے سربراہ محمد اسلامی نے کہا ہے کہ ایٹمی مذاکرات کا اہتمام کرنا IAEA کا کام نہیں ہے۔ ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے کے سربراہ محمد اسلامی نے بدھ کو کابینہ کے اجلاس کے بعد صحافیوں سے گفتگو کے دوران ایک سوال کے جواب میں کہا کہ وہ نہیں سمجھتے کہ آئندہ چند مہینے میں ایٹمی معاہدہ بحال ہو جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ IAEA ایٹمی مذاکرات کے انعقاد کی ذمہ دار نہیں ہے، بلکہ یہ کام 5+1 گروپ کا ہے۔ اس سے پہلے IAEA کے ڈائریکٹر جنرل رافائل گروسی نے کینیڈا کے CBC ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ گزشتہ مارچ کے مہینے میں ایران اور ایجنسی کے درمیان سمجھوتا صحیح راستے پر ایک اہم قدم تھا، اور یہ بات معاہدے کے سبھی فریقوں کے لیے سود مند ہے کہ ایران کے ساتھ تعمیری تعاون کریں۔ رافائل گروسی نے کہا کہ مستقبل قریب میں ایٹمی معاہدے کی بحالی مشکل نظر آتی ہے۔ ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے سربراہ نے اسی طرح معائنے کے عمل کو کم کرنے کے تعلق سے بلومبرگ نیوز ایجنسی کی خبر کو مسترد کرتے ہوئے مذاکرات کے دوبارہ آغاز کے بارے میں کہا کہ تہران اعلامیے کے مطابق ایران اور ایجنسی کے تعلقات برقرار ہیں اور آگے کی سمت بڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے اس بارے میں کہ اکتوبر تک ایران کے خلاف اسلحہ جاتی پابندیاں ختم ہو جائیں گی کہا کہ ایٹمی معاہدے کے مطابق ایران کے خلاف اسلحہ جاتی پابندیاں ختم ہو جانی چاہیے۔ ایران کے وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ ایران نے سعودی عرب کے ساتھ بینکنگ تعلقات کے دوبارہ آغاز کے لیے دو طرفہ مذاکرات شروع کر دیے ہیں۔ دوسری جانب سعودی رہنماؤں نے ایران کے ساتھ تعلقات کی بحالی کے فیصلے پر نظر ثانی کرنے کے امریکہ کے مطالبے کو مسترد کر دیا ہے۔ اسلامی جمہوری ایران کے وزیر خزانہ سید احسان خاندوزی نے بدھ کے روز نامہ نگاروں سے بات چیت میں اپنے حالیہ دورے سعودی عرب اور اپنے سعودی ہم منصب سے ملاقات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے دونوں ملکوں کے درمیان پروازوں کی دوبارہ بحالی اور بینکوں کی شاخیں کھولنے کے بارے میں سعودی عرب کے وزیر خزانہ سے بات چیت کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے اپنے سعودی ہم منصب سے سیاسی تعلقات کی بحالی کے بعد اقتصادی اور تجارتی لین دین کے آغاز اور دونوں ملکوں کے بینکوں کی شاخیں کھولنے اور حج کی ادائیگی سمیت مختلف موضوعات پر بات چیت کی ہے۔ سید احسان خاندوزی نے گزشتہ جمعرات کے روز اسلامی ترقیاتی بینک کے اجلاس میں شرکت اور اس بینک اور سعودی عرب کے حکام سے ملاقات کے لیے ایک اقتصادی وفد کے ہمراہ جدہ کا دورہ کیا تھا، جہاں سرکاری حکام نے ان کا استقبال کیا۔ دریاسنا عرب میڈیا نے کہا ہے کہ مختلف امریکی وفود نے حالیہ ہفتوں کے دوران کئی بار سعودی عرب کا دورہ کیا ہے، جس کا مقصد سعودی حکام سے ایران کے ساتھ تعلقات کی بحالی کے فیصلے پر نظر ثانی کا مطالبہ کرنا تھا۔ عرب میڈیا کے مطابق سعودی حکام نے اس کے جواب میں کہا ہے اس فیصلے کو واپس نہیں لیا جائے گا۔ اساس میڈیا ویب سائٹ نے اپنے ایک مضمون میں باخبر ذرائع کے حوالے سے لکھا ہے کہ سعودی حکام نے حالیہ ہفتوں کے دوران سعودی عرب کا دورہ کرنے والے امریکی وفود کو واضح طور پر بتا دیا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ اپنے تعلقات کی بحالی کا فیصلہ ہرگز واپس نہیں لیں گے، اور اپنے اور خطے کے مفادات کے تناظر میں دنیا کی کسی بھی اقتصادی اور سیاسی طاقت کے ساتھ تعلقات قائم کرنے میں آزاد ہیں۔ اس مضمون میں کہا گیا ہے کہ واشنگٹن کو آئندہ اس نئے جیو اسٹریٹجک عزم و ارادے کا احترام کرنا ہوگا کہ جس سے خطے میں ایران اور سعودی عرب کا معاہدہ وجود میں آیا ہے، کیونکہ یہ خطہ کشیدگی کے خاتمے اور باہمی مشکلات کو ختم کرنے کی جانب بڑھ رہا ہے، اور آئندہ وہ خطے میں اپنی مسلسل مداخلت کے لیے اس شگاف کو استعمال نہیں کر سکتا ہے۔ اس مضمون میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ واشنگٹن کو یہ قبول کر لینا چاہیے کہ دنیا بدل گئی ہے اور خطہ بھی تبدیل ہو رہا ہے، اور ریاض میں جو فیصلے کیے جا رہے ہیں ان میں بڑی طاقتوں کے دباؤ، پروگراموں اور رجحانات پر کوئی توجہ نہیں دی جائے گی۔ اس مضمون میں مزید کہا گیا ہے کہ آج امریکی ڈپلومیسی وقت کو پیچھے لے جانے کی توانائی نہیں رکھ سکتی، یہ خطہ واشنگٹن سے بہت زیادہ دور ہو گیا ہے، اور یہ وائٹ ہاؤس کے حکام کی غلط پالیسیاں تھیں جنہوں نے ایسے فیصلے کرنے میں بنیادی کردار ادا کیا ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ قومی احتساب بیورو نیب نے پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان کو القادر ٹرسٹ کیس کی تحقیقات کے لیے آج 18 مئی کو ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی میں طلب کر لیا۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق القادر ٹرسٹ کیس میں تحقیقات کے حوالے سے نیب کی طرف سے جاری کردہ نوٹس کی تفصیلات سامنے آ گئی ہیں۔ پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کو نیب کی طرف سے 3 صفحات پر مبنی نوٹس ارسال کیا گیا۔ نیب کی طرف سے جاری کردہ نوٹس میں پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کو آج صبح 10 بجے نیب راولپنڈی میں پیش ہونے کی ہدایت کی گئی ہے۔ نوٹس میں عمران خان سے 20 نکات پر مشتمل سوالات کی دستاویزات ساتھ لانے کی ہدایت کی گئی ہے، اور حکومت پاکستان کی جانب سے دستخط کی گئی خفیہ معاہدے کے دستاویزات بھی ساتھ لانے کا کہا گیا ہے۔ پی ٹی آئی چیئرمین کو ملک ریاض کے خاندان اور این سی اے کے درمیان ہونے والے معاہدے کی تفصیلات بھی لانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ نیب نے پی ٹی آئی چیئرمین کو حکومت پاکستان اور این سی اے کے درمیان ہونے والی خط و کتابت کا مکمل ریکارڈ فراہم کرنے کی بھی ہدایت کی ہے۔ نوٹس میں کہا گیا ہے کہ حکومت پاکستان اور ایسٹ ریکوری یونٹ کے درمیان ہونے والی خط و کتابت کا ریکارڈ بھی ساتھ لایا جائے، جبکہ القادر یونیورسٹی کی تعمیر اور معاہدے سے متعلق دستاویزات بھی فراہم کی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اطلاعات ہیں کہ لاہور میں عمران خان کی رہائش گاہ زمان پارک میں پولیس تعینات کر دی گئی ہے، اور کل سے یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید زمان پارک پر پولیس آپریشن ہوگا، لیکن ابھی تک اس حوالے سے کوئی مصدقہ اطلاعات موصول نہیں ہوئی ہیں۔ صہیونی فوجی جنرلوں نے مزاحمتی فلسطینی محاذ کے مقابلے میں ناتوانی کا اعتراف کر لیا ہے۔ صہیونی حکومت کے جنرلوں نے کہا ہے کہ وہ غزہ پر حالیہ جارحیت میں نہ صرف یہ کہ کچھ بھی حاصل نہ ہو سکا بلکہ اسرائیلی فوج کا فضائی دفاعی سسٹم فلسطینی مزاحمتی محاذ کے میزائلوں کا مقابلہ بھی نہ کر سکا۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے پروگرام انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے، اور آج کے پروگرام میں ہم پاکستان میں سابق وزیر اعظم کی گرفتاری کے بعد پیش آنے والے واقعات کا جائزہ لیں گے۔ تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ جی ہاں ناظرین، پاکستان میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی گرفتاری کے بعد حالات نے پیچیدہ شکل اختیار کر لی ہے۔ پی ٹی آئی کے اہم لیڈران اور کارکنوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ پی ٹی آئی نے پرتشدد واقعات کو اپنے خلاف سازش کا حصہ قرار دیا ہے۔ آج کے پروگرام انداز جہاں میں ہم اسی تناظر میں گفتگو کریں گے، لیکن پہلے ہماری رپورٹ۔
پاکستان میں حکومت اور حزب اختلاف کے درمیان محاذ آرائی کے دوران اس ملک کی صورتحال میں ڈرامائی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، اور دونوں ہی فریق مد مقابل کو زیر کرنے کے لیے اپنے اپنے داؤ پیچ آزما رہے ہیں۔ عمران خان کی گرفتاری، ہنگامہ آرائی اور پھر عدالت کی جانب سے ان کی رہائی کے احکامات کے بعد وزیراعظم شہباز شریف کی قیادت والی حکومت نے پارلیمنٹ میں توہین پارلیمان کا بل کثرت رائے سے منظور کرایا ہے، جبکہ پی ڈی ایم کے کارکنوں نے اسلام آباد میں سپریم کورٹ کی عمارت کے سامنے دھرنا بھی دیا۔ پاکستان کی قومی سلامتی کمیٹی نے 9 مئی کے واقعات میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی اور فوجی عدالتوں میں مقدمہ چلانے کا بھی اعلان کیا ہے۔ مالی بدعنوانیوں کے ایک مقدمے میں سابق وزیراعظم عمران خان کی گرفتاری کے بعد پاکستان میں ہنگامے پھوٹ پڑے تھے، اور نوبت یہاں تک آن پہنچی تھی کہ بعض حلقوں کی جانب سے مارشاء اللہ کے نفاذ کی قیاس آرائیاں شروع کر دی گئی تھی، اور فوج کے ترجمان کو اس کی تردید کرنا پڑی تھی۔ گزشتہ جمعے کو میجر جنرل احمد شریف نے ایک نجی ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیتے ہوئے واضح کیا تھا کہ عسکری قیادت پوری طرح سے متحد ہے اور ملک میں فوجی بغاوت یا مارشاء اللہ کے نفاذ کا کوئی امکان نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ افواج پاکستان عوام کے ووٹوں اور جمہوری نظام پر پختہ یقین رکھتی ہیں۔ پاکستان میں سیاسی خلفشار گزشتہ سال اپریل میں اس وقت شروع ہوا تھا جب اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کی قیادت والی حکومت پارلیمنٹ میں اکثریت سے محروم اور تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں ختم ہو گئی تھی، اور وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں پی ڈی ایم کی حکومت نے اقتدار سنبھالا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت والی مخلوط حکومت کی تمام تر کوششوں کے باوجود حکومت اور حزب اختلاف کے درمیان سیاسی کشیدگی تھمنے کا نام نہیں لے رہی، اور معاشی گراوٹ نے صورتحال کو مزید گمبھیر بنا دیا ہے۔ حکومت اور حزب اختلاف دونوں ہی ایک دوسرے کو ملک کی موجودہ معاشی اور سیاسی صورتحال کی ابتری کا ذمہ دار قرار دے رہے ہیں۔ پاکستان کے سنجیدہ سیاسی اور صحافتی حلقوں کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں مسائل کو بات چیت کے ذریعے حل کیا جاتا ہے، لہذا ملک کی سیاسی قیادت کو حالات کی نزاکت کے پیش نظر مذاکرات کا راستہ اپنانا چاہیے تاکہ قوم کو درپیش چیلنجوں کا مقابلہ کیا جا سکے۔
ہمارے ناظرین جانتے ہیں کہ پاکستان میں سابق وزیراعظم عمران خان کی گرفتاری کے بعد پورے ملک میں پرتشدد مظاہرے ہوئے، فوجی مراکز پر حملے کیے گئے، جس پر افواج پاکستان کے سپہ سالار نے بھی برہمی کا اظہار کیا، اور منگل کو قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں ان واقعات میں ملوث افراد کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی کی منظوری دی گئی۔ بہرحال پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی بار ہوا ہے کہ کسی لیڈر کی گرفتاری پر جی ایچ کیو اور حساس فوجی مراکز پر حملے کیے گئے ہیں۔ ان حملوں میں یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ پی ٹی آئی کے حامی عمران خان کے خلاف مقدمات اور ان کی گرفتاری میں پاکستانی فوج کو دخیل سمجھتے ہیں۔ اس درمیان سیاسی جماعتیں اور پارلیمنٹ کھل کر عدالت عظمیٰ کے مقابلے میں آ گئی ہیں۔ پی ڈی ایم نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس پر سابق وزیر اعظم عمران خان کی طرفداری کا الزام لگاتے ہوئے سپریم کورٹ کے باہر احتجاجی دھرنا دیا، اور قومی اسمبلی نے توہین پارلیمنٹ کا بل پاس کیا۔ تازہ صورتحال یہ ہے کہ لاہور میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی رہائش گاہ کو سیکورٹی دستوں نے محاصرے میں لے لیا ہے، جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی گرفتاری پر حکم امتناعی میں 31 مئی تک کی توسیع کر دی ہے۔ عمران خان نے بھی اپنی گرفتاری کا خدشہ ظاہر کیا تھا۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ممکن ہے کہ گرفتاری سے پہلے یہ ان کا آخری بیان ہو۔ ملک کے موجودہ سیاسی اور آئینی بحران کی ذمہ داری حکمراں اور اپوزیشن اتحاد ایک دوسرے پر ڈال رہے ہیں۔ آئینی بحران اس معنی میں ہے کہ جہاں ایک طرف حکمراں اتحاد میں شامل لیڈران اور اراکین پارلیمان سپریم کورٹ پر اپنے اختیارات سے تجاوز کرنے اور ماورا ہو کر فیصلے کرنے اور عمران خان کی کھلی حمایت کرنے کا الزام لگا رہے ہیں، تو دوسری طرف پی ٹی آئی کے لیڈران حکومت اور حکمراں اتحاد پر سپریم کورٹ کے اختیارات اور وقار کو مجروح کرنے کا ملزم ٹھہراتے ہیں۔ پاکستان قومی اسمبلی میں منگل کو پاس ہونے والے توہین پارلیمان بل کو بہت سے تجزیہ نگار عدلیہ اور پارلیمنٹ کے تصادم کے تناظر میں دیکھتے ہیں۔ بہرحال پاکستان میں حالات اس وقت بہت ہی دھماکہ خیز ہوتے جا رہے ہیں کہ پاکستان کی قیادت کو، خاص طور پر سیاسی جماعتوں کی جو قیادت ہے، انہیں بہت زیادہ صبر، تحمل اور بردباری سے کام لے کر موجودہ حالات کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں تک مذاکرات کا سوال ہے تو مذاکرات کے لیے ظاہر ہے کہ سیاسی قیادتوں میں ارادے کی ضرورت بھی ہے، اور ارادے کا فی الحال فقدان پایا جاتا ہے۔ بہرحال دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ دنوں میں حالات کس نہج پر جا رہے ہیں۔ خصوصاً آج کہا جا رہا ہے کہ بہت اہم ہے زمان پارک کے حوالے سے، کہ عمران خان نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ انہیں گرفتار کر لیا جائے۔ پروگرام کے بارے میں ہمیں ناظرین کی رائے کا بھی انتظار رہے گا۔ اسی کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لیے ہم اپنے عزیز ناظرین سے اجازت چاہیں گے۔ خدا حافظ، شکریہ۔
سمین، ابھی آپ پروگرام انداز جہاں سماعت فرما رہے تھے۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
میرے لب پر حضور کی باتیں، میرے لب پر حضور کی باتیں، سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام، سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام، سب سے اچھی حضور کی باتیں، سب سے اچھی حضور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں۔ میں محبوب رسول پی لی ہے
سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین آپ سماعت فرمائیے قرآن آیات کی مختصر تفسیر پر مبنی پروگرام کلام نور، اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروکے۔ پروگرام کے اس حصے میں میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ شام کی نشریات کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے، خدا حافظ و ناصر۔ سماعت فرمائیے پروگرام کلام نور۔
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور۔
عزیز سامعین، پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہے ہاشم علی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے۔ ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔ میں لکھا ہے اس کو سمجھنا ہے، کردار کو بھی ہم نے پھر ہم نے پرکھنا ہے۔ بھٹکے ہوئے لوگوں کو، بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہم نے سمجھانا ہے۔ وظیفہ ہے، بخشش کا سامان ہے، جو حکم دیا اس نے، جو حکم دیا اس نے ہم نے وہ نبھانا ہے۔ قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے۔
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثناء احمد مختار کے ساتھ سلسلے وار تفسیر کلام نور میں آئیے روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ طور کی 13-16 تک کی آیتوں کی تلاوت سے کرتے ہیں۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم یدعون الی نار جہنم دعا، هذه النار التي کنتم بها تکذبون، افسحر هذا ام انتم لا تبصرون، اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم انما تجزون ما كنتم تعملون۔
جس دن انہیں بھرپور طریقے سے جہنم میں دھکیل دیا جائے گا، یہی وہ جہنم کی آگ ہے جس کی تم تکذیب کیا کرتے تھے۔ آیا یہ جادو ہے یا تمہیں کچھ سجائی نہیں دے رہا ہے؟ اب اس میں چلے جاؤ، پھر چاہے صبر کرو یا نہ کرو، سب برابر ہے۔ یہ تمہارے ان اعمال کی سزا دی جا رہی ہے جو تم انجام دیا کرتے تھے۔
عزیز سامعین، پیغمبران الہی کے مخالفین کا ایک حربہ یہ تھا کہ وہ پیغمبران الہی کے ہاتھوں رونما ہونے والے معجزات کو سحر اور جادو کے نام سے تعبیر کیا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ انہوں نے ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا ہے یا ہماری آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے تاکہ اپنے امور کو انجام دیں، اس لیے ہم اس پر اعتماد نہیں کرتے۔ قرآن کریم ان آیات کریمہ میں فرماتا ہے، جس دن یہ لوگ جہنم کی آگ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور اس کی سوزش و حرارت کو محسوس کریں گے، تو اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ کیا یہ بھی سحر اور جادو ہے اور تمہاری آنکھیں غلطی سے اسے دیکھ رہی ہیں؟ پیغمبران الہی کے مخالفین دشمنی و عناد اور ہٹ دھرمی کی بنا پر ان سے کہتے تھے کہ چاہے آپ ہمیں نصیحت کریں یا نصیحت نہ کریں، ہم پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اور ہم آپ کی نصیحتوں پر ہرگز توجہ نہیں کریں گے۔ یہ آیتیں بیان کرتی ہیں کہ قیامت میں بھی ان سے کہا جائے گا کہ چاہے تم اس آگ پر صبر کرو، چاہے آہ و نالہ بلند کرو، کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے اور اس سزا سے نجات کا بھی کوئی راستہ نہیں ہے۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حق کے مقابلے میں عناد و ہٹ دھرمی کا نتیجہ سخت و بھیانک عذاب پر منتج ہوگا۔ قیامت کی سزائیں منصفانہ ہیں اور یہ خود انسان کے اعمال و رفتار کا نتیجہ ہے۔ دین کے مقدس اور پاکیزہ شعائر کی توہین و مذاق قیامت کے دن کی توہین و تحقیر کرنا ہے۔
سامعین، آئیے اب سورہ طور کی 17-19 تک کی آیتوں کی تلاوت سے اپنے دل کو نور قرآن کریم سے منور کرتے ہیں۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے،
ان المتقین فی جنات ونعیم فاکہین بما آتاہم ربہم ووقاہم ربہم عذاب الجحیم کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون۔
بے شک صاحبان تقویٰ باغات اور نعمتوں کے درمیان رہیں گے جو خدا عنایت کرے گا، اس میں خوشحال رہیں گے اور خدا انہیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ اب یہی آرام سے کھاؤ پیو ان اعمال کی بنا پر جو تم نے انجام دیے تھے۔ قرآن کریم کی تربیت کا ایک بہترین طریقہ خوف و امید ڈرانا اور بشارت دینا ہے، تاکہ کوئی بھی فرد بشر خداوند عالم کی رحمت سے مایوس نہ ہو اور اسی طرح کسی کے دل میں بھی بے جا امیدیں قائم نہ ہو۔
سامعین، گزشتہ آیاتوں میں کافروں اور منکروں کو دوزخ میں ملنے والی سزاؤں کا ذکر ہوا تھا، اب ان آیاتوں میں پاک و پاکیزہ اور متقی و پرہیزگاروں کو اجر و ثواب دیے جانے کی جانب اشارہ ہوا ہے۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے، جنت میں رہنے والے دو اعتبار سے خوش و مسرور ہوں گے، ایک تو ان بے شمار نعمتوں کی وجہ سے جنہیں خداوند عالم نے انہیں عطا کیا ہے، اور دوسرے خداوند عالم کا وہ لطف و کرم کہ جو باعث بنا ہے کہ پروردگار عالم نے ان کی خطاؤں کو بخش دیا ہے اور دوزخ کے عذاب سے رہائی حاصل کی ہے۔ اہل بہشت بھی جہنمیوں کی طرح اپنے اعمال کے نتائج کو دنیا میں ہی حاصل کرتے ہیں، البتہ سزا اور اجر و ثواب الہی میں کمی و زیادتی ان کے اچھے اور برے اعمال میں کمی و زیادتی کی بنا پر ہوگی۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بہشت کی کنجی پاکیزگی، تقویٰ اور پرہیزگاری ہے۔ اگر انسان میں تقویٰ نہ ہو تو تنہا ایمان بھی کارساز نہیں ہوگا۔ جو شخص دنیا میں تقویٰ و پرہیزگاری سے خود کو آراستہ کر لے اور برے اور ناپسندیدہ امور سے خود کو محفوظ رکھے، تو خداوند عالم اسے قیامت میں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے گا۔ انسان کو جنت اس کے اعمال کی بنا پر دی جائے گی، نہ کہ بہانہ بنا کر۔ ایران کے مشہور شاعر سعدی اپنے شعر میں کہتے ہیں، بغیر رنج و پریشانی کے خزانہ حاصل نہیں ہوتا، اور جس نے کام کیا ہے اس کو اس کی مزدوری ضرور ملے گی۔
سامعین، آئیے اب سورہ طور کی 20-21 تک کی آیتوں کی تلاوت سے اپنے قلب کو منور کرتے ہیں۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے،
متکئین علی سرر مصفوفۃ وزوجناہم بحور عین والذین آمنوا واتبعتہم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين۔
وہ برابر سے بچھے ہوئے تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے اور ہم ان کا جوڑا کشادہ چشم حوروں کو قرار دیں گے، اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کا اتباع کیا تو ہم ان کی ذریت کو بھی انہی سے ملا دیں گے اور کسی کے عمل میں سے ذرہ برابر بھی کمی نہیں کریں گے، کہ ہر شخص اپنے اعمال کا گروی ہے۔
سامعین، یہ آیت کریمہ خداوند عالم کی جانب سے اہل بہشت کو ملنے والے اور بھی بہت سے الطاف الہیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتی ہیں، اہل بہشت جنت کی نعمتوں سے مانوس ہوں گے اور اپنے بزرگوں اور پاک و پاکیزہ افراد سے گفتگو کریں گے اور مناسب مقامات پر خوشی و شادمانی کی محفلیں سجائے بیٹھے ہوں گے۔ خداوند عالم نے اہل بہشت کے لیے پاک و پاکیزہ اور خوبصورت بیویاں معین کر رکھی ہیں۔ بائیمان مردوں کے لیے خوبصورت عورتیں اور مومنہ عورتوں کے لیے صاحب کمال مرد، کہ جو ایک دوسرے کے لیے انس و محبت اور آرام و سکون کا ذریعہ ہوں گے۔ ممکن ہے بائیمان مرد اور عورتوں نے برسہ برس دنیا میں ہنسی خوشی اور الفت و محبت سے ایک دوسرے کے ساتھ زندگی بسر کی ہو اور آخرت میں بھی ایک ساتھ زندگی بسر کریں۔ با ایمان بچے بھی اپنے والدین کے ساتھ ملحق ہوں گے تاکہ بہشتی گھرانے کی تکمیل ہو جائے اور پہلے سے زیادہ ان کے لیے خوشی و شادمانی کے اسباب مہیا ہو جائیں۔ البتہ پروردگار عالم اپنے لطف و کرم سے بعض بچوں کے عمل کی کمی کی تلافی کرے گا تاکہ وہ اپنے والدین کے مرتبے تک پہنچ جائیں اور ان کے ساتھ بہشتی زندگی بسر کریں۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جنت میں بھی عفت و پاک دامنی کا لحاظ رکھا جائے گا اور عورت و مرد کے درمیان جنسی رابطہ شادی کے قوانین کے مطابق ہی انجام پذیر ہوگا، نہ کہ جو جس طرح بھی چاہے گا ویسا کرے گا۔ جن لوگوں نے دنیا میں اپنی آنکھوں کو نامحرموں سے محفوظ رکھا ہے، انہیں آخرت میں خوبصورت بیویاں نصیب ہوں گی۔ دین اسلام میں گھرانے کو تشکیل دینے کا معیار ایمان ہے، لہذا جنت میں بھی ان کے ہمراہ با ایمان بیوی اور بچے ہوں گے۔ شریک حیات کی ضرورت اور بچوں سے انس و محبت انسانی فطرت میں شامل ہے۔ جنت میں بھی اس فطری ضرورت اور انسانی فطرت پر توجہ دی گئی ہے۔
پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آپ کے مفید مشوروں کا انتظار رہے گا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
تسبیح پڑے دن رات تیری، اے عرش زمین یہ کون مکان،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، جہاں
تنگ دست کوئی مومن نہ رہے، اب کھول خزانوں کے رستے،
اب کھول خزانوں کے رستے،
سینوں کو غم شہ سے بھر دے، دنیا کا کوئی بھی غم نہ ملے،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
ہر فرش ادا پر اہل ادا کرتے ہیں دعائیں محب کو،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
اے مولا کنیزان زہرا، پھیلائے ہوئے ہیں اپنی ردا،
پھیلائے ہوئے ہیں اپنی ردا،
اب تک نہ جنہیں اولاد ملی، اولاد انہیں تو کر دے عطا، دعاؤں میں شامل خود بنت نبی خاتون جنا،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
ہر شر سے رہے محفوظ وہ گھر، عباس کا پرچم ہو جس پر،
عباس کا پرچم ہو جس پر،
جو لوگ سجاتے ہیں رو کر زہرا کے ادا خانے گھر گھر،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
اپنی پناہوں میں ان کو کر نظر کرم دے ہیں دو ماں،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
مومن جو کوئی بے جرم خطا ہو قید جفا میں، اے مولا،
قید جفا میں، اے مولا،
دے اس کو رہائی زندہ سے،
کی اسیری کا صدقہ
رب جہاں رب جہاں رب جہاں رب جہاں
رستے میں کسی مومن کے کبھی آئے نہ غموں کا کوہ گرا
رب جہاں رب جہاں رب جہاں رب جہاں
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ اپنے میزبان ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 28 اردی بہشت، 27 شوال اور 18 مئی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ 28 اردی بہشت کو ایران میں یوم خیام منایا جاتا ہے۔ ایران کے عظیم شاعر اور دانشور و حکیم عمر خیام سن 439 ہجری قمری میں ایران کے شمال مشرقی شہر نیشاپور میں پیدا ہوئے تھے۔ اس زمانے میں ایران میں سلجوقی بادشاہت تھی۔ عمر خیام اگرچہ بہترین ادیب تھے اور ان کا لقب حجت الحق تھا، لیکن ان کی وجہ شہرت ان کی رباعیاں ہیں جو دنیا کی اہم زبانوں میں ترجمہ ہو چکی ہیں۔ عمر خیام نے فارسی اور عربی میں شعر کہے ہیں اور کتابیں بھی لکھی ہیں۔ ان کی اہم کتابوں میں جبر و مقابلہ اور نوروز نامہ شامل ہیں۔ ستائیس شوال سن 341 ہجری قمری کو ایران کے چوتھی صدی ہجری کے معروف شاعر ابو اسحاق قصائی مروزی پیدا ہوئے۔ ان کا دور سامانی حکومت کے اختتام اور غزنوی حکومت کے آغاز کا دور تھا۔ وہ شروع میں بادشاہوں کی مدحہ کیا کرتے تھے، لیکن فکر و عقیدے میں تبدیلی کے باعث زہد اختیار کیا۔ اس کے بعد صرف واعظ و نصیحت پر مشتمل اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام کی مدح میں شعر کہے۔ قصائی مروزی کو نئے نئے مضامین نکالنے اور تشبیہوں پر عبور حاصل تھا۔ انہوں نے فارسی میں قصیدہ گوئی کو کمال عطا کیا۔ سن 394 ہجری قمری میں قصائی مروزی کا انتقال ہو گیا۔ اٹھارہ مئی سن 1804 عیسوی کو فرانس کی سینٹ کی منظوری کے بعد نیپولین بوناپارٹ کو اس ملک کا بادشاہ مقرر کیا گیا۔ اس طرح انقلاب فرانس کے 15 برس کے بعد بادشاہی نظام ایک بار پھر فرانس میں قائم ہو گیا۔ البتہ 10 برس کے بعد یعنی 11 اپریل سن 1814 کو واٹر لو کے میدان میں یورپی حکومتوں کے مقابلے میں شکست کھانے اور ملک بدر کیے جانے کے بعد نیپولین بوناپارٹ کی بادشاہت کا خاتمہ ہو گیا۔ اٹھارہ مئی سن 1872 عیسوی کو برطانیہ کے مشہور فلسفی اور ریاضیداں برٹرانڈ رسل پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد کیمبرج یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ رسل نے اپنی تعلیمات مکمل کرنے کے بعد مختلف مکاتب فکر کے بارے میں مطالعہ شروع کیا اور ان مکاتب فکر کے بارے میں اپنے نظریات تحریر کیے۔ رسل نے پہلی اور دوسری جنگ عظیم اور ویتنام پر امریکہ کی جنگ کی بھرپور مخالفت کی، اور حتیٰ انہوں نے امریکی حکام پر غائبانہ مقدمہ چلانے کے لیے عدالت بھی تشکیل دی جو رسل عدالت کے نام سے مشہور ہوئی۔ برٹرانڈ رسل کو سن 1950 میں ادب کا نوبل انعام دیا گیا۔ ان کی بعض مشہور کتابوں میں تاریخ فلسفہ مغرب، طاقت اور اصول ریاضی کی طرف خاص طور سے اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ ان کا سن 1970 میں انتقال ہو گیا۔ اٹھارہ مئی سن 1949 عیسوی کو پاکستان اور ہندوستان کی سرحد پر لاہور اور امرتسر کے درمیان پاکستان کی مشہور نہر BRB کی کھدائی کا آغاز ہوا۔ اس نہر کی کھدائی کا کام 1951 میں پورا ہوا۔ یہ نہر دریائے راوی سے نکالی گئی ہے۔ اس نہر کو 1965 کی پاک ہند جنگ کے دوران اس وقت زیادہ شہرت ملی جب پاکستانی افواج نے ہندوستانی فوج کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے اس نہر کا پل اڑا دیا، اور یہ نہر پاکستان کے لیے ایک اہم دفاعی لائن بن گئی جس کو ہندوستانی فوج عبور نہیں کر سکی۔ اٹھارہ مئی سن 1974 عیسوی کو ہندوستان نے راجستھان کے ریگستان میں پہلا ایٹمی تجربہ کیا۔ اس کے 24 سال کے بعد مئی 1998 میں ہندوستان نے مزید 5 ایٹمی تجربات کیے اور ایٹمی ہتھیار بنانے میں عملی طور پر کامیابی حاصل کی۔ ہندوستان کے ان ایٹمی تجربات کے بعد 1998 میں ہی پاکستان نے بھی ایٹمی تجربات کیے، اور یہ دونوں ملک ایٹمی ہتھیاروں کے حامل ملکوں میں شامل ہو گئے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ جب تک بڑے ایٹمی ممالک اپنے جوہری ہتھیاروں کے گودام ختم کرنے کے بجائے انہیں بھرنے کا سلسلہ جاری رکھیں گے، دنیا میں اسلحے کی دوڑ جاری رہے گی، اور دنیا کے مختلف ممالک جوہری ہتھیاروں تک رسائی کی کوششیں کرتے رہیں گے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروں کے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی، تو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی اذهب اللیل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبشرا برحمته وكساني ضياءه وأنا في نعمته اللهم فكما أبقيتني له فأبقني لأمثاله وصل على النبي محمد وآله ولو تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك وبحرمة القرآن أعتمد على وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الخميس خمسة لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك سلامة أقضى بها على طاعتك وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك وسعة في الحول من الرزق الحلال وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من طوارق الهموم والغموم في حسنك وصل على محمد وآل محمد واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا إنك أنت أرحم الراحمين. Thank you.